مختصر سقاقہ گویا کہ سماعت فرمایا. اب یہ جو عرصہ چل رہا ہے بالخصوص 700 سال سے لے کر یا 900 سال کا عرصہ, اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بزرگان دین ہی کے واقعات کو دخل دیے جائیں, اس لیے کہ سیاسی حالات پر اب بنو عباس جیسا تو دور نہیں کہ جس میں اسلامی حکومت کا کوئی تذکرہ بروئے کار لایا جائے, لیکن اب ہندوستان پر پے در پے حملے ہو رہے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک طاقت والا ہند کی سرزمین کو تہ فتح میں لانا چاہ رہا ہے, اور وہاں پر مصر میں بغداد کے سقوط کے بعد بنو عباس اپنی خستہ حکومت کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں. 750 ہجری سے لے کر 800 ہجری کے درمیان کے واقعات سیاسی اعتبار سے اگر دیکھیں اور اس کو اگر تھوڑا اور بڑھاتے ہوئے آگے چلیں اور اس کو کچھ یوں کر لیں کہ 800 سے 850 ہجری, یعنی مکمل یہ 100 سال کو اگر دیکھیں, تو اس میں سب سے زیادہ جنگ و جدال کا سلسلہ ہند کی سرزمین پر رہا. حضور قبلہ سلطان المجاہدین محمود غزنوی علیہ رحمت رضوان کے بعد, شہاب الدین غوری علیہ رحمت کے بعد, شمس الدین التمش کے بعد, اب ہندوستان پر ماوراء النہر, ماوراء النہر سے مراد یہ سمرقند بخارا بلخ یہ تمام علاقے جو ہیں اس کو کہا جاتا ہے. یہاں کے ہر بادشاہ نے کوشش کی ہے کہ ہند کی طرف توجہ کریں, یہاں کے لوگوں کے پاس مال بھی ہے, زرخیزی ہے, اناج بہت ہے جس سے ان کا کاروبار اچھا ہے. اب امیر تیمور لنگ نے حملہ کیا ہے ہندوستان پر اور یہ 750 ہجری سے لے کر 800 ہجری کے درمیان اس کے ہی فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا. دہلی, لاہور, ملتان, ہندوستان کے بڑے بڑے مراکز پر اس نے اپنی حکومت کا سکہ جمایا ہے. یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے, اس کی جنگ ایسی لائق نہیں کہ جس کو گویا کہ بیان کیا جائے, لیکن یہ ہے کہ تاریخ کے واقعات ہیں اور اس میں جو حسن کی بات مل جاتی ہے وہ پیش کر دی جاتی ہے. اب ان کے ایمان اور ان کے معاملات کے مسائل تاریخ میں اتنے واضح طور پر نہیں ہوتے ہیں. شمس الدین التمش وغیرہ کیونکہ قطب الدین ایبک کے داماد ہیں, اس لیے ان لوگوں کا تعلق بزرگوں سے رہا ہے تو ان کے عقیدے اور خوش عقیدگی کا اظہار ہو جاتا ہے. آگے کے بادشاہوں کے لیے بہت محال چیز ہو جاتی ہے. بابر, ہمایوں اور اکبر تو تھا ایک ملعون بادشاہ کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, اس کی تو خرافات ہی الگ ہے. لیکن امیر تیمور لنگ فتوحات کے اعتبار سے تو بس یہی ہے کہ جناب ایک علاقے کے پاس دوسرے علاقے پر قبضہ کرنا ہے, غلبہ حاصل کرنا ہے. لیکن میں نے جہاں تک تاریخ فرشتہ کو دیکھا اور دیگر اور تاریخوں کو دیکھا تو اس میں کثرت کے ساتھ یہ واقعہ نظر آیا ہے کہ وہ بابا فرید شکر گنج علیہ رحمت کے بڑے معتقد تھے, امیر تیمور لنگ. اور ماوراء النہر کے اندر بے شمار علماء کرام سے ان کو ایک بہت گویا کہ دلی طور پر لگاؤ تھا. آج ان علماء دین کا ذکر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا, اور یہ وہ عظیم ہستیوں کا ذکر آج آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ایسے فتنہ پر دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے لیے اپنا تن, من, دھن, جان, سکون سب قربان کر دیا. اگر یہ علماء ربانی اس وقت قبر بستہ ہو کر اہل اسلام کی خدمت کرنے کے لیے اور دین متین کی خدمت کا جذبہ کا بیڑا یہ نہ اٹھاتے تو آج ہم تک شریعت مطہرہ جتنے محفوظ پہرائے میں موجود ہے یہ نہ ہوتی بلکہ تحریر, اور وہ بھی گویا کہ یہود و نصارہ کے پادری اور بادشاہوں کی نظر کی طرح گویا کہ الحاق شدہ ایک گویا کہ ماجون مرکب بن جاتا اور اس سے کسی کو کوئی حاصل نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ قیامت تک انشاءاللہ ایک مسلمان اپنا سینہ چوڑا کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ شریعت مطہرات کی, شریعت کی جو متعدد تمام احکام ہیں یہ وہی ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں, اس میں کسی شخص نے رد و بدل نہیں کیا. الحمدللہ جن علماء ربانین نے اس پر کام کیا وہ تعصب, انانیت, ریا جیسی غلیظ عادتوں سے وہ مبرہ تھے. بزرگوں کی صحبت سے ان کے قلوب بچپن ہی سے متجلہ اور درخشندہ تھے, اس وجہ سے انہوں نے آگے چل کر اخلاص اور الہیت کے ساتھ وقت کے بادشاہ کو بھی اپنے قلم اور علم کے سامنے جھکا دیا اور ان کو بھی گویا کہ ان اولیاء کاملین اور علماء ربانین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے. انشاءاللہ آپ امیر تیمور لنگ کے واقعے میں گویا کہ ساری باتیں آ رہی ہیں اس میں بیان سماعت فرمائیں گے. ملتان پر جب تیمور نے حملہ کیا تھا تو اہل ملتان اس سے گھبرا کر گویا کہ قلعے میں بند ہو گئے, اور انہوں نے شہر کی فصیل قلعے کے باہر بہت گہری خندق گویا کہ کھودوا دی تاکہ امیر تیمور لنگ وہاں پہنچ نہ پائے. محمد قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ لیکن اتنا زوردار اس کا حملہ تھا کہ یہ کسی قسم کی گویا کہ فصیل یا گویا کہ جو خندق کھدوائی گئی تھی یہ اس کے کسی سواری اور لشکر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی, اور وہ وہاں پر پہنچ گیا اور پے در پہ حملے کرنے کے بعد اس نے قلعے میں شغاف ڈالنے کے لیے اور نقیب زنی کے لیے خندقیں کھودنا شروع کی تاکہ دیواروں کو گرایا جائے. اب جس وقت قلعہ جس کے ہاتھ میں تھا اس قلعے کے اندر بابا فرید علیہ رحمت کے صاحبزادے موجود تھے. وہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور آپ ہمارے ساتھ چلیے, ہماری فوج تو ڈرتی ہے. جس طرح بہادر زکریا علیہ رحمت کا ذکر آپ نے سماعت فرمایا ہے چنگیز خان کے مقابلے میں, اسی طرح یہاں پر بھی آپ نے کی بزرگوں کا مقام اور ان کے علم کی غیبی ہیبت اور غلغلہ جو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں پر ڈال دیتا ہے. وہ قلعے کا حاکم آپ کی گویا کہ منت سماجت کر کے آپ کو لے آیا. فوج کو کہا پیچھے ہو جا, انہوں نے کہا دروازہ کھولیں گے امیر تیمور اندر داخل ہو جائے گا. کہا نہیں نہیں, میں ایک ایسی شخصیت کو لے کر جا رہا ہوں, انشاءاللہ ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی وہ سرنگو ہو جائے گا. بابا فرید علیہ رحمت کے صاحبزادے کو لے کر جب وہ شخص باہر نکلا, امیر تیمور لنگ نے جب دیکھا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں, اس نے فوج سے کہا کہ اسلحہ زمین پر ڈال دو, حضرت جیسا فیصلہ کریں گے ویسے ہی ہوگا, اور پورے قلعے کو گویا کہ امان نصیب ہوئی. اس قسم کے کئی واقعات ہند کی تاریخوں میں ملتے ہیں, بالخصوص مسلم مورخ قاسم فرشتہ نے امیر تیمور لنگ کے متعلق یہ باتیں لکھی ہیں. خیر اس طرف چلتے ہیں, آگے ان کے معاملات بھی آپ کے سامنے ذکر ہوتے چلیں گے. اس گویا کہ 50 سال کے اندر, اس کو 100 سال ہی شمار کیجیے آپ, 750 سے لے کر 800, 800 سے لے کر 850, اس 100 سال کے ایک مجموعہ آپ نے سماعت فرما لیجیے کہ اس دور میں علم کا غلغلہ ہے, اور مسلم علماء ربانی جن کو آسان انداز میں آدمی سمجھ سکتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء جو فقہ اور عقیدے کے لحاظ سے بہت مسلم ہیں, ان کا دور دورہ ہے. اور بے شمار شخصیات نے اس وقت ہند میں بھی خدمت دینی انجام دی ہے, عرب کے اندر بھی گویا کہ خدمت دینی انجام دی ہے, لیکن اس وقت مصر اور شام اور ما وراء النہر کے علاقے یہ علم و فضل کے اعتبار سے 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کے گویا کہ یہ بہت بڑے بڑے اسلامی مرکز کہلائے ہیں. اس دوران مصر کی سرزمین پر اسلام کے ایک عظیم فرزند اور فرزندان توحید میں سے ایک جلیل بطن جن کی ذات مبارکہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ان کا نام جب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا یقیناً آپ کو ذوق ہو تو آپ کی توجہ ان کی جانب مبذول ہو جائے گی, جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے مزار مقدس اور آپ کے شہر مقدس اور آپ کی طرف جو مخلصین مومنین مؤدب ہو کر تعظیم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور بعض بد مذہب اس تعظیم کو شرک اور شہر مدینہ کی توہین کے لیے کوشاں رہتے ہیں, آپ نے اپنے علم کے زور بازو سے ان کے دندان استدلال کو گویا کہ توڑ کے رکھ دیا, اور ان کے تمام استدلال فاسدہ کو گویا کہ خاک میں ملا دیا. آپ حضور قبلہ شیخ الاسلام تاج الدین سبکی کے والد علامہ ابو الحسن علی تقی الدین سبکی علیہ رحمۃ, اللہ رب العزت نے آپ کو علم و فضل میں بڑی مہارت عطا فرمائی. آپ کی ولادت مصر کے ایک مشہور گاؤں سبک العبید کے اندر ہوئی, جس کی وجہ سے آپ کا لقب سبکی ہوا. آپ کا اسم گرامی علی ہے, تقی الدین آپ کا لقب ہے. یکم سفر 683 ہجری میں آپ مصر کے اس گاؤں کے اندر پیدا ہوئے ہیں. آپ کی وفات 756 ہجری 3 جمادی الثانی 73 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا. آپ کے فرزند ارجمن جنہوں نے اسلام کی بڑی خدمات پیش کی تاج الدین سبکی علیہ رحمت, انہوں نے اپنے والد گرامی کا ذکر طبقات شافیہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کی آخری جلد کے اندر اپنے والد گرامی کا بڑا تفصیلی سے انہوں نے گویا کہ ذکر فرمایا. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اپنے دور میں 6ویں اور 7ویں ہجری کے درمیان اور 7ویں سے 8ویں کے درمیان اہل سنت و جماعت کے جتنے بڑے بڑے مسلم علماء چاہے ہند میں ہو, ماں وراء النہر میں ہو یا عرب کی زمین پر ہو, تمام نے بیعت وقت آپ کو امام تسلیم کیا ہے اور آپ کو مجدد تسلیم کیا ہے. یہ شان ہے علامہ علی تقی الدین سبکی علیہ رحمۃ الرحمٰن کی, جن کا فرزند تاج الدین سبکی جیسا بحر العلوم ہو, جنہوں نے والد گرامی سے استفادہ کیا ہے. یقیناً الولد یسر ابی ہی, سرکار کا ارشاد ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا ایک راز ہوتا ہے, باپ کی ایک جھلک ہوتی ہے, باپ کا مظہر ہوتا ہے. یقیناً مولا علی کی زندگی میں ہم نے ان تمام باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ کے تجدیدی کارنامے اور آپ کو علم و فضل کے اندر اتنا مقام کیسے حاصل ہوا اس کو سماعت فرمائیے. آپ کے دور میں ایک شخص محمد بن تیمیہ الحرانی, یہ دمشق کا رہنے والا تھا, جس کو ابن تیمیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ شخص اس زمانے میں کوئی مشہور نہیں تھا, نہ اس کا کوئی نام تھا, کیونکہ اس کو مشہور کرنے والے دو آدمی گزرے ہیں. ایک تو ابن قیم نے اس کا بڑا ذکر کیا, دوسرا ابن عبد الوہاب نجدی نے. ورنہ اس وقت اس نے بڑا زور لگایا کہ بد مذہبیت پھیلا کر گویا کہ شرق سے لے کر غرب تک فرقہ واریت کا سلسلہ شروع کر دے. لیکن علامہ تاج الدین سبکی, علامہ تقی الدین سبکی, امام جلال الدین سیوطی, عظیم محتشم علماء نے گویا کہ اسلام کے علم کے آسمان پر ایسے اپنے درخشندہ پہلو چھوڑے ہیں کہ جس کی روشنی میں ابن تیمیہ کا چراغ کبھی جل نہ سکا. لیکن ہوا کیا, جب سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا, سعود حکومت سعودی عرب اور حجاز پر فائز ہوئی, انہوں نے زبردستی ابن عبد الوہاب نجدی کے ذریعے, اور یا ابن عبد الوہاب نجدی نے پہلے سے سارا مشن رکھا تھا, سعودی حکومت نے اپنے حکومتی اعتبار سے اس کے عقیدے کو پھیلایا. ورنہ ان عالم علماء ربانی کے سامنے اس کی علمی حیثیت کوئی نہیں تھی. آج دنیا اس کو کالجوں میں اس پر پی ایچ ڈی کر رہی ہے, اور دنیا میں شورش ہے کہ جناب یہ شیخ الاسلام تھا, شیخ الاسلام تھا. یہ کچھ نہیں تھا, اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے بھی گوش گزار کی جاتی ہے. علامہ تقی الدین سبکی کے کانوں میں اس کے بارے میں خرافات پڑتی رہتی تھی, یہ دمشق سے غلیظ فتوے دیتا ہے, مزارات سے روکتا ہے, بزرگوں کے مزارات کو شرک کا اڈا کہتا ہے. یہ میں ساتویں صدی کی بات کر رہا ہوں, یہی سے سمجھیے وہابیت کی ابتدا ہوئی ہے. ابن تیمیہ واحد موجد اور اساس ہے, فرقہ واریت نہیں ہے. سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں, غور سے سماعت فرما لیجیے. سارے حقائق انشاءاللہ بھی دلائل کے سامنے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اپنی سیرت, اپنی عزت کو بالا طاق رکھیے گا. اس وقت دل میں سرکار کی محبت کو رکھ کر اس درد کو سماعت فرمائیے گا. علامہ تاج الدین سبکی کے والد تقی الدین سبکی علیہ رحمت کو دمشق سے یہ خبر پہنچی کہ ایک شخص ابن تیمیہ قرانی کے نام سے ہے, اور وہ شخص گویا کہ مزارات پر حاضری, وسیلہ, شفاعت, بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس کی توہین کرتا ہے, اور اس میں سخت ترین فتوے دیتا ہے. ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں, کتاب میں نہیں لا سکا, بیان شروع ہو گیا, خیر ابھی حوالہ میرے ابھی ذہن میں آ گیا, سماعت فرمائیے. سعودی عرب سے اس کی کتاب چھپی ہے توسل, وسیلے کے بیان پر. یہ کتاب تو خیر مجھے بغداد شریف سے ملی, جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے جامعہ نظامیہ کا ذکر عرض کیا تھا, ادھر جو سڑک ہے شارع متنبی, وہاں پر بے شمار نادر کتب ملتی ہے. یہ کتاب مجھے وہیں سے ملی, لیکن جب میں الحمدللہ بزرگوں کے کرم اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بلانے سے گزشتہ سال جب عمرے کے لیے حاضر ہوا, تو جامعہ سلفیہ مدینہ منورہ سے میں نے اس کا دوسرا ایڈیشن بھی وہاں سے خریدا, اور بغداد شریف سے جو لیا وہ بھی الحمدللہ میرے پاس موجود ہے, اور جو مدینہ منورہ سے خریدا ہے وہ بھی موجود ہے, دونوں نسخے موجود ہیں. کتاب التوسل میں ابتدائی صفحے پر ابن تیمیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ شیاطین ہما وقت لوگوں کو شرک پر ابھارتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں کہ شیطان ہما وقت, ہما وقت لوگوں کو کفر کی طرف, گناہ کی طرف, شرک کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے. پھر لکھتا ہے کہ الملائکۃ لا تعینہم علی الشرک, لیکن خدا کے معصوم فرشتے مومنوں کو کبھی شرک کی دعوت نہیں دیتے, کفر کی دعوت نہیں دیتے, گناہوں کی دعوت نہیں دیتے. یہ اس نے تمہید باندھی. اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ جس طرح کہ بعض لوگ اپنا مکاشفہ بیان کرتے ہیں, جس طرح بزرگان دین کا مکاشفہ ہے کہ رب کریم ان کو دن کے سورج کے دوران ہی غیب کے پردے ان کے سامنے سے اٹھا دیتا ہے, اور یہ مسلم بات ہے, سرکار کی حدیث سے ثابت ہے کہ اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, کہ مومن کی اس آنکھ سے ڈر جو خدا کے نور سے دیکھتا ہے. یہ مسلم ایک مسئلہ ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اس کے بارے میں اشارت دی ہے. حضرت عمر کی کرامت آپ نے بسا اوقات بے شمار علماء سماع فرمائی کہ جو خواب آپ کی رعایا دیکھ رہی ہے, وہ خواب حضرت عمر ملاحظہ اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں کہ جناب میری رعایا میں کون اس وقت گھر میں بیٹھ کر کیا خواب دیکھ رہا ہے. یہ اولیاء کرام کی کرامات اور انبیاء کرام کے معجزات ہیں, جس کو قرآن نے خود کہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو کہا کہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, میں تمہیں خبر دیتا ہوں لوگوں جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو چھپاتے ہو, جو کھاتے رہو گے, جو چھپاتے رہو گے, میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں. تو یہ قرآن نے بھی سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم معجزے کو گویا کہ بیان فرمایا. تو اب بزرگوں کا یہ مکاشفہ موجود ہے کہ وہ قبر پر جب حاضری دیتے ہیں تو قبر کے راز منکشف ہو جاتے ہیں. ایک بات مزید یہاں پر رکھ کر صرف آپ کی توجہ اور وضاحت کے لیے کہ یہ مسئلہ کوئی اختلافی نہیں تھا کہ قبر کے راز اگر کوئی ولی جان لے یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا. مسلم آپ نے قرآن سن لیا, حدیث سن لی. اب میں چند لوگوں کے جو ابن تیمیہ کو فالو کرتے ہیں انہی کے چند حوالے پیش کرتا ہوں, پھر ابن تیمیہ کی بات کروں گا. میرا مقصد صرف یہ کہ آپ کے سامنے صحیح روش رکھی جائے, بات وعدے کیے جائے, چہرہ گویا کے دونوں رخ سے بتایا جائے, آئینہ کے دونوں گویا کے پس منظر سے آپ کو سواق آپ کے سامنے رکھ دیا جائے, دن کا اجالا بھی بتا دیا جائے, رات کی اندھیری اور اس کی لانڈی بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے, تاکہ دونوں طرف سے آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے. اب آپ دیکھیے, قرآن آپ نے سن لیا, حدیث آپ نے سن لی. قرآن سن لیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا. حدیث آپ نے سن لی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. کتاب التفسیر ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. اب دیکھیے, علماء دیوبند میں قاری محمد طیب صاحب وہ پرنسپل رہے ہیں دیوبند کے, اور دیوبند علماء میں ان کا بہت بڑا نام ہے, ابھی ان کا انتقال ہو چکا ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اردو زبان میں, عالم برزخ. عالم برزخ جو جستجو چاہے میرا بھائی اپنی آنکھوں سے عبارت پڑھ سکتا ہے. انشاءاللہ یہ فقیر جو آپ کے سامنے عبارت پیش کرے گا, زبر زیر کبھی فرق اس کے اندر نہیں ہوگا انشاءاللہ. عالم برزخ کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 18 پر یہ عبارت مرقوم ہے. کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا دانت خراب ہو گیا تھا. وہ تھانہ بھون سے اپنا دانت بنانے کے لیے لاہور آئے. لاہور میں انہوں نے بے شمار حکیموں کو, طبیبوں کو دانت دکھایا. اس دوران جناب ان کے دانت کا علاج چل رہا تھا, تو انہوں نے کافی دن لاہور میں قیام کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب سے وہ گزرنے لگے, تو لوگوں سے کہا یہ مزار کس کا ہے. تو قاری طیب کہتے ہیں تھانوی صاحب کو کہا گیا یہ حضور شیخ الاسلام علی حجویری المعروف داتا گنج بخش علیہ رحمۃ الرضوان کا ہے. تھانوی صاحب نے کہا میں ان کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. وہ آئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیا. آنکھوں کو کھول کے کہا یہ تو بڑے عظیم بزرگ ہیں. ان کے مریدین نے کہا حضور کیسے عظیم بزرگ ہیں. کہا میں نے خود نے دیکھا کہ داتا علی حجویری ایک بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہیں اور فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. اس بات کو نقل کرنے والے ہیں قاری طیب صاحب, کتاب کا نام ہے عالم برزخ. تھانوی صاحب کی کرامت آپ نے سن لی, ٹھیک ہے. ایک دوسرا حوالہ مزید سن لیجیے. تھانوی صاحب کے بڑے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں عزیز الرحمان صاحب. ان کی خواہش تھی کہ میں اپنے پیر کی زندگی پر کوئی مضبوط کتاب لکھوں, اور اپنی پیر کی زندگی سے ہی اس نے لکھنا شروع کر دیا تھا. چار جلدوں میں کتاب چھپی. جامع کلاس دارالاشاعت میں وہ کتاب دستیاب ہے. تالیفات اشرفیہ ملتان میں اس کتاب کو چھاپا ہے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38. چار جلدوں پر یہ کتاب ہے اشرف السوانح. اس کی جلد نمبر 2 کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے دادا ایک ولی کامل کے بڑے عاشق تھے, اور رامپور کے علاقے میں ان کا عرس ہوا کرتا تھا. میرے دادا ان کے عرس پر جاتے تھے اور ان کے پاس ایک تلوار ہوا کرتی تھی. وہ تلوار ہمیشہ اپنے پاس رکھتے اس لیے کہ ڈاکو اس علاقے میں بہت تھے. تو عرس پر جو لوگ آتے تھے, دیکھیے دادا جو تھے وہ عرس پر بھی جاتے تھے. عرس ہوتا بھی تھا, پتا چلا عرس اعلیٰ حضرت نے نہیں نکالا, بلکہ تھانوی صاحب کے دادا بھی کسی کے عرس میں جایا کرتے تھے. اس حوالے پر آپ توجہ رکھیے گا, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب تھانوی صاحب کہتے ہیں میرے دادا ایک عرس پر جایا کرتے تھے, اور عرس پر بہت پرانے لوگ آیا کرتے تھے وہاں پر. تو ان کی حفاظت کے لیے ان کے پاس ایک تلوار تھی تاکہ کوئی ڈاکو حملہ نہ کر دے. ایک دن ایسا ہوا کہ ڈاکوؤں نے راستے میں حملہ کر دیا. تھانوی صاحب کے دادا نے بڑا مقابلہ کیا. تھانوی صاحب کے بقول میرے دادا شہید ہو گئے. جب ان کا انتقال ہو گیا, تھانوی صاحب کہتے ہیں کئی سالوں کے بعد, اب کتنے سال ہو گئے اس کو تھانوی صاحب نے نہیں لکھا. تھانوی صاحب نے بیان کیا, ان لکھنے والے پھر عرض کر دوں عزیز الحسن ان کی چہیتے خلیفہ ہیں. وہ کہتے ہیں کئی سالوں کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو دادا کھڑے ہوئے تھے, ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا. دادا کھڑے ہوئے دروازے پر, ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا. اندر آئے, کہا یہ لو مٹھائی کھاؤ. سب ڈر گئے, حضور یہ کیا ہے. کہا ڈرنا نہیں, میں وہی ہوں جس کو تم دیکھ رہے ہو. کہیے قبر سے وہ آگے ہیں. اور کہا میں وہی ہوں جس کو تم دیکھ رہے ہو, یہ مٹھائی لو اور اسے کھاؤ. ایک دن کھایا, دوسرے دن پھر آ گئے, تیسرے دن پھر آ گئے. فرمایا دادا جان نے, کہتے ہیں تھانوی صاحب کہ جب تک تم یہ راز فاش نہیں کرو گے میں روزانہ رات کو آتا رہوں گا, یہ گرم گرم مٹھائی تمہیں کھلاتا رہوں گا. کہنے لگے کہ محلے والوں کے پاس جب ہم صبح ہمارے بچے مٹھائی کھاتے ہوئے نکلتے تو لوگ کہتے نہ جانے کیا کاروبار شروع کر دیا, بڑا مال آ گیا جناب مٹھائی. تو کہا لوگوں میں بددنی پھیل رہی تھی, ہم نے راز کھول دیا اور کہہ دیا دادا جان آتے ہیں قبر سے اٹھ کر، تو کہا جب راز کھولا تو پھر دادا صاحب نہیں آئے. تو یہاں سے دوسرا حوالہ آپ نے سن لیا کہ قبر میں دیکھ بھی لیتے ہیں، قبر سے کوئی آ بھی سکتا. تیسرا حوالہ خود اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، یہ تو مریدوں کی بات تھی، قاری طیب صاحب کی بات تھی. آخری حوالہ وقت کے حساب سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے حکایت اولیا، جس کو ارواح ثلاثہ بھی کہہ دیتے ہیں. اس میں مولوی قاسم نانوتی جو دیوبند مذہب کے سب سے بڑے بانی ہیں، رشید احمد گنگوہی کے بعد جنہوں نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی، جو اس کے مؤسس میں سے ہیں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر دیوبندی علماء اپنے نام کے آگے قاسمی لکھتے ہیں، تو انہی کی نسبت سے یہ گویا کہ لکھا جاتا ہے. تو مولوی قاسم نانوتی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے فضائل میں تھانوی صاحب نے کتاب لکھی حکایت اولیا، اس میں علماء دیوبند میں جتنے بڑے بڑے گزرے سب پر انہوں نے کہانیاں لکھی، ان کے واقعات لکھے. جب قاسم نانوتی صاحب کے ذکر پر آئے تو ایک واقعہ لکھا کہ دیوبند میں ایک دن پیسوں پر لڑائی ہو گئی، یعنی حساب کتاب کوئی صحیح نہیں تھا. میں کہنی کچھ نہیں کہنا چاہتا، خیر تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، صرف مجھے آگے بیانات کرنا ہے، صرف یہی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں. وہ تفصیل کیا ہے وقت رہے گا تو انشاءاللہ میں مزید آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. پیش کیا، کتاب آپ کے منہ کے سامنے رکھ دوں گا، خود آپ پڑھ لینا، خود ہی سمجھ لینا. اب آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں جب لڑائی ہوئی تو بڑا ہنگامہ ہوا، جو مولانا صاحب حق پر تھے لوگ ان پر الزام لگا رہے تھے، وہ بڑے ناراض ہوئے. سردیوں کا جاڑے کا موسم تھا، سردیاں سخت سردی تھی، وہ روتے ہوئے کمرے میں چلے گئے اور کہنے لگے اللہ میرا فیصلہ کرے گا. وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ایک ان کا کوئی عزیز آیا، وہ بھی دیوبند کے مدرس سے، دروازہ کھولا تو جو کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ان پر پسینہ بہت تھا. بولے عجیب بات ہے جناب، سردیوں کی راتیں ہیں اور آپ پر پسینہ آ گیا، آپ پر پسینہ کیسے آ گیا؟ کہا قسم خدا کی ایک بات بتاؤں تمہیں. کہا کیا؟ کہا مولانا نانوتی صاحب ابھی قبر سے آئے تھے اور میں جو پسینہ، اب بھائی ولیوں کو دیکھ کر پسینہ تو نہیں آتا ہے، لیکن لکھا ہوا وہاں پر ہے کہ جناب ان کو پسینہ بہت آیا. کہا قاسم نانوتی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ تم خاموش رہنا، فتح تمہاری ہوگی. تو ہم نے کہا جس کی بھی ہمیں سے کوئی غرض نہیں، لیکن یہ تو ثابت ہوا کہ نانوتی صاحب انتقال کے بعد قبر سے آئے. تین حوالے آپ نے سن لیے، اگر یہ پیش کریں تو یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا، اتنے حوالے گویا کہ موجود ہیں. تو اب آپ دیکھیے، ابن تیمیہ صاحب نے مسلم بات اہل سنت میں بھی موجود ہے الحمدللہ، ہمارے علماء ربانی نے لکھا. اب جناب قاسم نانوتی صاحب قبر سے آ سکتے ہیں تو غوث اعظم کیوں نہیں آ سکتے؟ جب ایک کے لیے ثابت ہو تو سب کے لیے ثابت ہے، شرک کہاں سے ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ عقیدہ اختلافی تھا ہی نہیں، یہ بالاتفاق ہند کی سرزمین پر سب تسلیم کرتے تھے. لیکن ابن تیمیہ صاحب نے ساتویں صدی ہجری کے اندر اپنی کتاب توسل، کچھ لوگ کہتے ہیں پرانے بزرگوں نے ابن تیمیہ کا رد کیوں نہیں کیا، تو میں نے پہلے کہا کہ اس کی حیثیت ہی نہیں تھی کہ اس کا رد کرتے، نہ اس کی کتابیں چھپتی تھی. یہ تو اب سعودی عرب نے کتابیں چھاپنا شروع کی تو اب علماء کو صحیح پتا چلا کہ اس کا عقیدہ کیا تھا اور اس نے لکھا کیا ہے. کیونکہ جب بندے کی کتاب ہی نہیں چھپے گی، منظر عام پر نہیں آئے گی، تو اندازہ کیسے لگائیں گے؟ کیونکہ کسی کی تقریر سے اس کے عقیدے کا اندازہ نہیں لگتا، تحریر سے لگتا ہے، چاہے وہ تقریر میں عشق و محبت کی جتنی بھی بات کرے، لیکن خلوت میں بیٹھ کے جو قلم و کرتاس کے اندر جو لکھتا ہے وہی تحریر گویا کہ اس کی حجت بنتی ہے. اب آپ دیکھیے، ابن تیمیہ صاحب نے کتاب التوسل میں لکھا کہ شیطان شرک پر مدد کرتا ہے، فرشتے شرک پر مدد نہیں کرتے. پھر لکھتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں ولی کی قبر پھٹ گئی اور اس میں سے ایک اللہ کے ولی نکل کر آ گئے اور انہوں نے بات کیا، کہا کہ جناب فلاں جگہ جا رہے تھے، خدا کے ولی سے ملاقات ہو گئی. وہ کہتے ہیں نہ قبر پھٹتی ہے، نہ اس سے کوئی ولی نکلتا ہے، نہ قبر سے آواز آتی ہے، یہ سب شیطان ہوتا ہے جو انسان کو شرک کی طرف لاتا ہے. معاذ اللہ، الاعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. یہاں تک ابن تیمیہ صاحب نے لکھ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ وہ شیطان بزرگوں کا روپ دھار کر آتا ہے اور کہتا ہے انا شیخ عبد القادر، انا عیسیٰ، انا ابراہیم، انا موسیٰ، معاذ اللہ انا محمد، الاعوذ باللہ. پڑھیے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک دفعہ پڑھیے لعنت اللہ علی الكاذبین، اور درود پاک پڑھیے میرے آقا کی شان میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلام علیک یا سیدی، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا حبیب. میں نے ترمذی شریف کا ختم آپ کے سامنے امام ترمذی کے سوان حیات میں کیا تھا، پہلی حدیث پڑھی تھی، آخری حدیث پڑھی تھی. آپ کو یاد ہوگا ترمذی کی سب سے آخری حدیث کیا تھی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من رانی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، مجھے ہی دیکھا. اور فرمایا ولا يتمثل بالشیطان، شیطان میرا روپ لے کر نہیں آ سکتا. یہ مسلم گویا کہ عقیدہ موجود ہے. جس دوران میں جامع صدام میں پڑھ رہا تھا وہاں پر سودان کے ہمارے دوست تھے، میں نے یہی عبارت ان کے سامنے پڑھ کر سنائی، کتاب دکھائی نہیں تھی. انہوں نے کہا نہیں شیخ کہاں لکھ سکتے ہیں، وہ بڑا عالم تھا، بڑا وہ تھا، لیکن وہ کہ سودان کے مسلمان بڑے وسیع نظر ہوتے ہیں. میں نے جب یہ کتاب ان کو دکھائی انہوں نے جامعہ کے رئیس کو بلایا, سب کو بتایا اور کہا کہ دیکھو یہ ہے ابن تیمیہ جس کی اتنی سخت خرافات ہے, اور شیخ مظفر نے فلاں جگہ سے اس کو تلاش کیا اور اس کو لا کر گویا کہ ہمارے سامنے رکھا ہے. تو یہ عقیدہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے, اتنا غلیظ ترین عقیدہ یہ تفردات اور ان کے ملون عقائد میں سے ایک غلیظ عقیدہ یہ تھا کہ انبیاء کرام کی شکل لے کر شیطان آتا ہے. معاذ اللہ, علامہ سبکی علیہ رحمت کے کانوں میں جب یہ باتیں پہنچی تو آپ کے غیرت عشق نے اسے برداشت نہیں کیا. میں پھر عرض کر دوں کہ ابن تیمیہ صاحب اپنے آپ کو حنبلی مذہب کا کہتے تھے کہ میں حنبلی ہوں, لیکن انہوں نے حنبلی مذہب کی کوئی پاسداری نہیں کی. بے شمار مسائل میں امام احمد بن حنبل کے عقیدے کے خلاف کام کیا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب آپ جائیں اور نبی پاک کی جالیوں کی طرف ہاتھ کر کے دعا کریں, وہ ایک آئے گا 200 ریال اس کی تنخواہ ہوگی, وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور گھما دے گا اور کہے گا جناب سرکار کی طرف پیٹ کرو اور ہاتھ جو ہے وہ قبلے کی طرف کرو, اس لیے کہ جناب یہ ناجائز ہے. ابن تیمیہ صاحب کی دلیل پیش کرے گا کہ چاروں فقہا نے لکھا یہ ناجائز ہے. میں بڑی ضمانت سے بات کہتا ہوں, یہ جھوٹ ہے. امام احمد بن حنبل کا یہی فتویٰ ہے کہ مزار مقدس کی طرف منہ کر کے دعا کی جائے. حضرت امام مالک شفا کے اندر موجود ہے, کسی نے پوچھا کہ جب دعا کروں تو رسول اللہ کی طرف چہرہ کروں کہ قبلے کی طرف؟ امام مالک نے فرمایا تجھے اتنی جرت ہے کہ تو سرکار سے منہ پھیر لے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ابن تیمیہ نے جھوٹ لکھا. مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا بھی, امام اعظم کا بھی یہ مذہب ہے کہ جناب وہ سرکار کے مزار کی طرف پیٹ کرنے کا حکم دیتے ہیں. معاذ اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیث پاک کی کتاب لکھی ہے, مسند امام اعظم کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے, اردو ترجمہ اس کا مارکیٹ میں موجود ہے. اس کا کتاب الحج باب زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب اٹھا کے دیکھیے, سب سے آخری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ جس میں روایت موجود ہے, حضرت عمر کا, حضرت امام اعظم کا فتویٰ موجود ہے کہ سرکار کے روضہ مقدس پر پہنچا جائے, پیٹ قبلے کی طرف ہو, چہرہ سرکار کی طرف ہو اور وہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے. اب یہ اتنے بڑے بڑے مفتی, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نماز کا قبلہ کیا اور دعا کا قبلہ کیا. وہ کوئی سجدہ نہیں کر رہا سرکار کو, دعا کر رہا ہے. دعا کا قبلہ کعبہ نہیں ہے, دعا کا قبلہ آسمان ہے. یہ ہتھیلی دراز کر کے اس کو کشادہ کر کے آسمان کی طرف کیا جائے. اگر گویا کہ قبلے کی طرف پیٹ کرنا گستاخی ہے, کفر ہے, تو خود آپ حج کے اندر دیکھتے ایک نابینا آدمی خطبہ دے رہا ہوتا ہے, اس کی پیٹ قبلے کی طرف ہوتی ہے, منہ مائک کی طرف ہوتا ہے, لوگوں کی طرف ہوتا ہے. کبھی وہ جذبات میں بولتے بولتے کبھی مائک سے ہٹ جاتا ہے تو پیچھے ایک فوجی کھڑا ہوتا ہے, اس کو دوبارہ پھیر کر مائک کی طرف کرتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ جب وہ پورا آدھا خطبہ گویا کہ دعا میں کر رہا ہوتا ہے, دعا کر رہا ہوتا ہے, تو مجھے بتائیے اس کا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے یا عوام کی طرف ہوتا ہے؟ تو جناب اگر یہ کفر اور شرک ہے, جب عوام کا منہ دیکھ کر اس کی لذت کے لیے اپنی چودراہٹ منانے کے لیے دعا کرنا جائز ہے, تو ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گناہگار بندے عاجز بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور سرکار سے زیادہ شفیع المذنبین ہم کسی کو تصور نہیں کرتے کہ میرے آقا کے علاوہ کوئی شفاعت گویا کہ نہیں کر سکتا. جب تک میرے آقا شفاعت کبریٰ کا دروازہ نہیں کھولیں گے, یہ بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے. قیامت کے دن بڑے بڑے انبیاء ہوں گے لیکن کسی کے اندر گویا کہ فلک چھپانے کی, جھپکانے کی بھی گویا کہ دم خم نہیں ہوگی. میرے آقا جب سجدہ کریں گے اللہ رب العزت کا جلال جمال میں تبدیل ہوگا. بخاری کتاب التوحید کے اندر درجنوں حدیث موجود ہے, بخاری جلد نمبر 2 کے اندر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب فرمائے گا اور کہے گا یا محمد و ارفع راسک, میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیے, سل تعطی مال دیا جائے گا, اشفع تشفع سفارش کر سفارش قبول کی جائے گی, کل تسمع بول سنا جائے گا. ابھی کسی سے بات نہیں ہو رہی تھی, محبوب نے کیا سجدہ کیا, وہ سجدے کی حرمت کیا تھی سبحان اللہ, کہ ایک ہی سجدے سے رنگ محشر تبدیل ہو گیا, خدا کا جلال جو تھا وہ جمال میں بدل گیا اور ایک ہی سجدے میں رب کسی سے گفتگو نہیں کر رہا تھا. سرکار سے ارشاد ہوا یا محمد اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ تو صحیح, تسمع سنا جائے گا, اشفع تشفع سفارش کر سفارش قبول کی جائے گی, مانگ دیا جائے گا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور کہیں گے مولا مجھے میری امت کی شفاعت چاہیے, شفاعت کبریٰ کا چابی آپ کو دی جائے گی, میرے آقا شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے, اس کے بعد سارے لوگ شفاعت کریں گے, یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی عالم دین کو وضو کے لیے پانی بھی دیا ہوگا وہ عالم دین اس کے لیے شفاعت کرے گا. لیکن اس سے پہلے کوئی سفارش نہیں. اب کتنے گھٹائی سے کہا جاتا ہے کوئی سفارش ہی نہیں ہے. ہم نے کہا ابھی تو تم نے فلاں بچے کی جماز جنازہ پڑھی ہے یار, اس میں تم نے خود کہا تھا شافع و مشفع, یہ سفارش کرنے والا اور ایسی سفارش کرنے والا بنا مولا اسے کہ جس کی سفارش قبول کی جائے. میں نے کہا عام بچہ مرے آپ کا تو آپ اس کی دعا کرتے ہیں جناب نماز جنازہ کے اندر, بچی بھی مرے تو شافع و مشفع کہہ کر جناب اس پر شافع و مشفع کہہ کر گزر جاتے ہیں. کہ سفارش کرنے والی, خالی سفارش کرنے والی یا کرنے والا نہیں, مولا ایسا بنا جس کی سفارش قبول کی جائے، اگر خدا کی بارگاہ میں سفارشی بیان کرنا شرک ہے تو یہ نماز جنازہ میں تو شرک آپ خود کر رہے ہو کہ جناب یہ دعائیں آپ پڑھ رہے ہو. بلکہ بندہ اگر مومن ہونا الحمدللہ عاشق رسول ہو، نکاح بھی صحیح ہو اور نسب بھی صحیح ہو اور عقیدہ بھی صحیح ہو، تو اگر اس کا نطفہ اہلیہ میں منتقل ہو گیا اور بچہ تولد نہیں ہوا بلکہ ماں کے پیٹ سے کچا بچہ ساقط ہو گیا، غم کی تو بات والدین کے لیے ہوتی ہے کہ جناب اولاد سے محروم ہو گیا، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں صبر کرنا، نابالغ بچہ، یہاں تک کہ وہ بچہ جو ماں کی شکم سے ساقط ہو جاتا ہے رحم کے دوران، حمل کے دوران، وہ قیامت کے دن بخاری شریف کی گویا حدیث مبارکہ اور فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 8 کی سب سے آخری حدیث ہے جو میرے امام نے نقل فرمائی ہے اور یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ وہ کچا بچہ جب پیدا نہیں ہوا اور ماں کے رحم سے جدھر گر گیا ہے وہ اپنی ناف کو رگڑتا ہوا خدا کی بارگاہ میں آئے گا اور خدا سے ایسا جھگڑے گا، محبوب فرماتے ہیں، جس طرح قرض مانگ رہا ہو، یعنی اس نے خدا کو قرض دیا اور اس کا تقاضا کر رہا ہو، رب فرمائے گا فرشتو یہ کون ہے، یہ کچا بچہ کس کا ہے؟ کیا خدا کو معلوم نہیں؟ سوال کرنا، باپ کو طول دینا شرافت کے لیے ہوتا ہے، رازوں کو کھولنے کے لیے ہوتا ہے. فرشتے کہیں گے مولا اس کے والدین کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور یہ آ رہا ہے تقاضا کر رہا ہے کہ میرے والدین کو بخش دو، میں جب تک یہاں کھڑا ہوں اپنے والدین کو جہنم میں جانے نہیں دوں گا. اب ایک کچا بچہ مومن کا صحیح النسب و نسوہ ہے، اس کی قدر خدا کی بارگاہ میں دیکھیے. رب فرمائے گا یہ کچا بچہ لڑ رہا ہے، جاؤ اس کے کون ماں باپ ہے، اس کو بھی جنت میں لے جاؤ، اس کے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جاؤ. اب عام مسلمانوں کے بچوں کے لیے شان ہے تو ایسی تحقیق پر، اور یہ شیطانی حربہ نہیں کہ نبی پاک کے لیے ایسی باتیں کی جائیں، اولیاء کے لیے کی جائیں، اور بسوں میں، دروازوں میں، کھڑکیوں میں چار چرانے کا ٹھکانے کے اسپیکر لگائے جائیں کہ جناب کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا. تو یہ تم جو اپنی مسجدوں میں نماز جنازہ نابالغوں کا پڑھتے ہو اس میں کوئی دعا مت، اپنے کسی مدرسے میں جا کر کوئی نئی دعا کر دو، اس لیے کہ اس کے اندر بھی سفارش کا موضوع ہے. ورنہ مومن تو متقی مطمئن ہے عاشق رسول کہ اگر اس کا نطفہ اگر وہ ظاہر بھی ہو گیا تو قیامت کے دن گویا کہ وہ شفاعت کا باعث بنے گا انشاءاللہ. تو جناب مومن کی اولاد جو کچا بچہ، اس کی قدر خدا کی بارگاہ میں اتنی ہے، اللہ اکبر. تو اولیاء کرام اور ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کیسی ہوں گی؟ تو یہاں پر دیکھیں اتنی سخت گستاخی انہوں نے کی. اختصار کے ساتھ آخری باتوں کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر چلتا ہوں. یہاں تک کہہ دیا کہ جو شخص علماء نے اس پر درگزر کرتے رہے لیکن جب شہر رسول پر اٹیک کیا، ملا علی قاری علیہ رحمت کا آپ نے نام سنا ہوگا، حنفیوں کے بڑے بزرگ ہیں یہ، ابن تیمیہ کو پہلے اچھا کہتے تھے لیکن جب ان کی زندگی کی آخری کتاب شفا، شرح شفا، اس میں جب ان کو یہ پتا چلا کہ ابن تیمیہ کا یہ غلیظ عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا شہر رسول کی طرف سفر کرنا اس نیت سے کہ میں نبی پاک سے ملنے جا رہا ہوں، یہ حرام کام ہے، کفر ہے، بیوی نکاح سے نکل جائے گی، اور یہ سفر شرم سفر نہیں، کوئی نماز قصر نہیں پڑے گا، یہ سفر گناہ کا ہے، ثواب کا نہیں. ملا علی قاری نے جب یہ دیکھا، آپ نے قلم اٹھایا اور شرح شفا کے اندر لکھا کہ میں نے جو جو ابن تیمیہ کے بعد کہا تھا یہ میرے علم میں نہیں تھی، لیکن ابن تیمیہ شہر رسول کے لیے اور نبی پاک کے روزے کے لیے ایسی بات کرتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کرتے، وہ کہتا مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں، سرکار کی نیت کر کے نہ جائیں، اس لیے کہ سرکار کی نیت کر کے کوئی گیا تو غیر اللہ کی محبت میں وہ غرق ہو گیا، یعنی خدا کے رسول کو غیر اللہ مان رہا ہے وہ، استغفر اللہ. اور گویا کہ وہ گیا تو وہ شرک کرے گا، اور اس کا یہ سفر مسافر نہیں ہے، وہ نہ قصر کرے گا، اور وہ حرام کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ کفر کر رہا ہے. ملا علی قاری نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت فرض نہیں، واجب نہیں، تو کم سے کم مستحب کا اعلیٰ درجہ ہے. اور علماء نے یہ بات کہی ہے کہ کسی مباح چیز کو بغیر دلیل شریف کوئی حرام کہے گا تو اسے کافر کہا جائے گا. تو ایک مباح چیز کو حرام کہنے والا کافر ہے، تو سرکار کی مزار مقدس کی ذات یہ تو اعلیٰ درجے کا مستحب ہے، اس کو کفر کہنے والا بدرجہ والا کافر ہے. اس پر گویا کہ ملا علی قاری علیہ رحمت نے ابن تیمیہ کی گویا کہ تکفیر کی، اور علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمت نے قلم اٹھایا اور ابن تیمیہ اور اس کی ذریت کے سارے اعتراضات کی دھجیاں اڑائی، اور آپ نے کتاب پاک تحریر فرمائی جس کا نام آپ نے لکھا شفا الشفا میں فی زیارت خیر الانام. یہ مبارک کتاب عربی زبان میں گویا کہ آپ نے تحریر فرمائی اور سارے سوالوں کے جوابات دے دیے، اور نبی پاک کے شہر مقدس کے لیے ساری حدیثیں جو تھی اس کو جمع کر دیا، اور ابن تیمیہ نے جن حدیثوں سے استدلال کیا تھا اس کا جواب دیا. ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آگے چلتا ہوں. ابن تیمیہ کی بنیادی دلیل بخاری مسلم کی حدیث تھی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا مساجد ثلاثہ، کہ تین مسجدوں کے علاوہ اپنے رخت سفر کو نہ کسو، اپنے لیے سفر نہ کرو، ایک میری مسجد، ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی. یعنی نبی پاک نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ سفر مت کرو، حالانکہ تھوڑا ذہن سے سوچے تو یہاں پر عام سفر کو منع نہیں کیا جا رہا، ان تین مسجدوں کی خصوصیت کی بنا پر منع کیا جا رہا ہے۔ تمام محدثین نے 1400 سال سے استدلال کیا، اس سے مراد یہ ہے، سرکار کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی میری مسجد، مسجد حرام یا مسجد اقصیٰ کے علاوہ کسی مسجد کی طرف سفر کرے اور یہ نیت کرے کہ جس طرح میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 ہے، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 ہے، اسی طرح اگر کوئی فضیلت کو اس سے ملا کر بیان کرے تو یہ سفر جائز نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جناب ان تین مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرے، ورنہ مولوی صاحب خود عید کے دن اپنے سسرال جاتے ہیں اور شیرخما کھاتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں یہ سفر جائز کیسے ہو گیا؟ اور فاضل بریلوی نے یہی سوال اٹھایا ہے اور فرمایا جو آپ حضرات اپنے تبلیغی اجتماع کے لیے سفر جو کرتے ہیں اور فلاں فلاں جگہ پر جو سفر کرتے ہیں، یا جناب جو صاحب کسب حلال والے تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، تو یہ سفر، یہ مریض کسی طبیب کے لیے گویا کہ سفر کر رہا ہے، تو یہ سفر کیا سارے حرام ہو گئے؟ اگر یہ سب حرام ہو گئے تو اسلام دین فطر کیسے رہا؟ تو یہاں سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تین مسجدوں کی خصوصیت کو برقرار رکھنا تھا، نہ کہ سارے سفروں کو منع کرنا تھا۔ ایک صاحب نے اعلیٰ حضرت کو لکھ کر بھیجا کہ آپ نے جو لکھا نا کہ ہم سسرال جائیں اور یہ تجارت کا سفر کریں، تو کہا یہ سفر جائز ہے لیکن جو خوشی سے سفر کرے گا نا وہ ناجائز ہے۔ تم مدار رسول کی طرف جاتے ہو تو خوشی سے جاتے ہو، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جب تم سسرال جاؤ تو بیگم کے ہاتھ میں جوتا دے دیا کرو، اس لیے کہ جناب وہ راستے میں تمہارے سر کی پٹائی کرتے رہے اور تم روتے رہو تاکہ ثابت ہو جائے کہ بہت غم میں جا رہے ہو، خوشی میں نہیں جا رہے۔ تو یہ ڈھونڈا اعتراض کس کے مقابلے میں؟ رسول اللہ کے مقابلے۔ اللہ، قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا، کہ جب کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لے وہ میرے محبوب کے آستانے پر حاضر ہو جائے اور وہاں پر کھڑے ہو کر رب کریم سے دعا کرے، آستانے پر حاضر ہو اور رب کریم سے استغفار کرے، واستغفر لهم الرسول، خدا پھر بھی نہیں بخشتا، فرمایا جب میرا رسول تمہارے لیے شفاعت کر دے گا، لوجد اللہ تواب رحیمہ، میں ازل سے رحیم ہوں اور بخشنے والا ہوں، لیکن رحمت کا اظہار کب ہوگا اور بخشوں گا کب؟ جب میرے حضور کے آستانے حاضر ہو جاؤ گے اور وہاں حضور کھڑے ہو کر مجھ سے توبہ کرو گے اور پھر میرا محبوب شفاعت کرے گا، تو لوجد اللہ تواب رحیمہ، پھر تم دیکھو گے کہ خدا کیسا غفور رحیم ہے۔ یہ قرآن کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے، ابن تیمیہ کی تکلیف اور یہ آیت ہی کافی ہے کہ جناب جس پر گویا کہ اس قسم کی باتیں العیاذ باللہ کی گئی۔ اور آپ نے بخاری شریف کا ختم تو سنا نا، پہلی حدیث آپ نے کیا سنی تھی، انما الاعمال بالنیات، اس میں میرے آقا نے کیا فرمایا تھا، فمن کان ہجرته الی اللہ ورسولہ فکان ہجرته الی اللہ ورسولہ، میرے آقا نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت کی طرف ہے، کوئی اللہ اور اس کی رسول کی طرف ہجرت کرے گا تو وہ اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہے، کوئی جناب عورت سے شادی کرنے کی غرض سے نیت کرے گا تو وہ اسی کی طرف جا رہا ہے، جس نے جس نیت سے ہجرت کی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو میرے آقا نے تو خود فرمایا تھا کہ جناب فمن کان ہجرت ہو اللہ رسول ہی، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا، کوئی مدینے کا مسافر جا رہا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، پاؤں میں گویا کہ چپل نہیں ہے، وہ روتا ہے بلک رہا ہے، کسی نے پوچھا یہ بےقراری کیسی ہے، کہاں جا رہا ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کھجور کھانے جا رہا ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب میں خوبصورتی دیکھنے جا رہا ہوں، وہ کہے گا میں رسول پاک کے پاس جا رہا ہوں۔ تو حدیث پاک میں بھی آ گیا کہ جناب فمن کان ہجرته الی اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا اس کی ہجرت گناہ نہیں، وہ ہجرته الی اللہ ورسولہ، میرے آقا نے فرمایا اس کی ہجرت ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف گویا کہ ہجرت ہے۔ اور حدیث پاک میں ایسے بے شمار شواہد ملتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود، مسلم موجود، کہ ایک شخص جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، فرشتہ آیا اس کو روکا اور اس نے کہا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو یہ کہاں جاتا ہے، مسلم شریف کتاب الفضائل میں، وہ آیا اور کہنے لگا اینا تريد، کہاں کہہ جاتا ہے، وہ کہتا انا اريد في هذه القريه ليدور وخلني، میں وہ فلاں بستی کی طرف جا رہا ہوں، وہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ اور فرشتہ پوچھتا ہے کوئی مال لینا ہے اس سے، کوئی تجارت کی بات ہے، کوئی دنیا کی غرض ہے، وہ کہتا کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے، کہا کیوں، پھر کیوں جا رہا ہے، وہ کہنے لگا ولكن احب الى الله، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، وہ خدا سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے وہی فرمائی فرشتے کی طرف، کہہ دے کہ اب اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے کہ جس طرح کہ تو اس کے بندے سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ سفر کرنا، کوئی پوچھے لاہور کیوں گئے تھے، کہا داتا صاحب کے پاس گئے تھے، کہا داتا صاحب کے پاس کیوں گئے تھے، کہا وہ خدا کے پیارے ہیں، وہ ہمارے پیارے ہیں۔ تو فرمایا کہ جناب جو اللہ کی محبت کے لیے سفر کرتا ہے قیامت کے دن، میرے آقا نے فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک اور حدیث سنتے چلیے، میرے آقا فرماتے افضل الاعمال، نماز روزہ سب عمل ہے، لیکن میرے آقا فرماتے افضل الاعمال الی اللہ تعالی الحب للہ والبغض للہ، قیامت کے دن خدا کہے گا آؤ بخش دوں تمہیں، کہاں ہے وہ لوگ جو میرے لیے محبت کرتے تھے اور میرے لیے دشمنی کیا کرتے تھے۔ سب سے بڑا عمل یہی ہے. اور قیامت کے جب افراتفری ہوگی رب کریم اعلان فرمائے گا اَيْنَ مُتَحَابُّونَ فِيَّا. اولیاء کی مدار کے سفر کرنے والے ذرا غور سے اس حدیث کو سنیں, اَيْنَ مُتَحَابُّونَ فِيَّا, اَيْنَ مُتَجَالِسُونَ فِيَّا, اَيْنَ مُتَزَاوِرُونَ فِيَّا. کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے محبت کرتے تھے, کہاں ہیں وہ لوگ جو میری محبت کے لیے محفلیں سجاتے تھے, کہاں ہیں وہ لوگ, اَيْنَ مُتَزَاوِرُونَ فِيَّا, کہاں ہے وہ لوگ جو میری محبت کے لیے زیارتیں کرتے تھے, فرشتے حاضر کریں گے. اللہ فرمائے گا ان پر کوئی حساب نہیں, جنت میں لے جاؤ. اس لیے کہ انہوں نے میری محبت کے لیے سب کام کیا, ان کی محبت بھی میرے لیے تھی. اگر کوئی آج غوث پاک کی محبت میں تڑپ رہا ہے اور بغداد پر حملے سے اس کا دل خراش خجل خجل ہو رہا ہے تو یہ رب ہی کی محبت ہے. اس لیے کہ غوث اعظم کی محبت رب ہی کی محبت ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو چیز خدا کو یاد دلا دے وہ خدا ہی کا ذکر ہے, چاہے وہ غوث پاک ہو یا مزار مقدس ہو. وہ خدا ہی کا ذکر ہے جس سے خدا یاد آ جائے, وہ خدا ہی کا ذکر ہے جس سے خدا کی معرفت مل جائے, وہ خدا ہی کا ذکر ہے. اور اس کی تعظیم, اس کی محبت سے خدا گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ ابن تیمیہ کے گویا کہ فاسد عقائد تھے. علامہ تاج الدین سبکی کے والد تقی الدین سبکی نے شفا استقام فی زیارت خیر الانام لکھ کر سارے اعتراضات کے جوابات دے دیے, اور اس میں وہ ساری حدیثیں جمع کر دی. منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر شفاعت واجب ہے. اس پر ابن تیمیہ نے کہا یہ حدیث من غلط ہے, اللہ اکبر, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور سرکار کی وہ حدیث ہے جو آقا نے فرمایا کہ جو حج کرے میری زیارت سے نہ آئے اس نے مجھ پر ظلم کیا, دفاع کیا. ابن تیمیہ نے کہا یہ بھی حدیث جھوٹی ہے. علامہ تقی الدین سبکی علیہ رحمت نے زوردار جوابات میں رحمت فرمائے اور فرمایا تو جھوٹا ہے, حدیث بالکل ٹھیک ہے. اور زوردار جوابات کے ساتھ الحمدللہ آج جو اہل سنت تینی کی کتاب سے استدلال کرتے ہیں, بالخصوص یوسف نبہانی علیہ رحمت نے شواہد الحق کے اندر ان کی کتابوں سے گویا کہ استفادہ فرمایا. علامہ تقی الدین سبکی علیہ رحمت نے 150 کے قریب کتابیں لکھی ہیں, اور آپ کو اللہ رب العزت نے بڑا عظیم مقام عطا فرمایا, اور بے شمار مسائل میں آپ نے گویا کہ خدمت دینیہ دی ہے. ایک اس میں جو درس خاص طور پر ہے تقی الدین سبکی کا, وہ یہ تھا کہ نبی پاک کی قبر کی زیارت کیسی نہیں ہوگی. فرمایا نبی پاک کی قبر تو عرش سے بھی زیادہ برکت رکھتی ہے. یہ عقیدہ فاضل بریلوی نے نہیں پھیلایا, یہ علامہ تقی الدین سبکی علیہ رحمت نے شفا شریف میں لکھا ہے. چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں. میرے آقا میرے مولا امام ملت و دین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے خصائص الکبریٰ شریف جلد نمبر 2 کے اندر پورا ایک باب باندھا ہے. اور باب کیا ہے ذرا سنیے, باب اختصاص ہی صلی اللہ علیہ وسلم بتفضیل بلدیہ علی سائر البلاد. امام سیوطی نے باب باندھا ہے کہ نبی پاک کا شہر جو ہے وہ تمام شہروں پر فضیلت رکھتا ہے. وہ بھی ان الدجال والطاعون لا يدخلهم لا يدخلهما بفضل المسجد علی سائر المساجد. فرمایا کہ یہ شہر کی فضیلت یہ ہے کہ دجال اور طاعون گویا کہ اس میں داخل نہیں ہوگا, اور ساری مساجد کی افضلیت میں یہ مسجد یہاں پر موجود ہے. اور سب سے بڑی بات جو امام سیوطی نے فرمائی وہ کیا ہے تو مجھے چاہوں گا, بأن البقعۃ التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من الكعبة والعرش, کا زمین کا وہ حصہ جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہے, آپ کی قبر شریف کا وہ حصہ جہاں سے میرے آقا کا جسم لگا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں افضل من الكعبة والعرش, وہ بقعۃ عرش جو ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے اور عرش عظیم سے بھی افضل ہے. ملا کو یہ سمجھ میں نہیں آتی, گٹی نہیں سمجھ میں آتی. وہ کہتا ہے کہ عرش سے کیسے افضل ہو گئے. میں نے کہا عرش کو تو نے خدا بنا لیا ہے جو تو شرک کا فتویٰ دے رہا ہے. بولے عرش سے بنا دیا یہ تو کفر ہے. تو میں نے کہا کہ تم نے بھی کوئی سنسکرتوں کی طرف 360 بت بنا لیے. بولے نہیں نہیں. میں نے کہا عرش خدا ہے خالق ہے. تو کہنے لگے نہیں جناب خالق نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا ہے. کہ مخلوق ہے. تو میں نے کہا خود ذرا عقل سے سوچ, جو تو تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں سے چندہ جمع کر رہا تھا اور بات کر رہا تھا کہ مخلوق میں سب سے افضل رسول اللہ ہے, تو یہاں وہ فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ خالی چندوں کے لیے بات ہے لوگوں کو گھیرنے کے لیے, جب مخلوق میں سب سے افضل تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اس بھی مخلوق کا ایک فرد ہے, تو بلا کسی استثناء اور تذریح تردید اور تجہیر کے گویا کہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ عرش اور کعبے سے افضل ہے. کعبے سے بڑھا دیا. میں نے کہا شعب الایمان میں امام بیہقی نے درجنوں حدیث نقل کی ہے کہ سرکار کعبے کے پشت کو پیٹ لگا کے بیٹھے ہیں, مڑ کر فرمایا اے کعبہ تیری حرمت کو سلام ہے, لیکن یاد رکھ تیری حرمت پر ایک مومن کی حرمت زیادہ درجہ رکھتی ہے. تو میرے آقا کے غلام کعبے کی حرمت سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں. مثنوی شریف کے اندر علامہ رومی علیہ رحمت کا واقعہ آپ نے سنا اور ان کی تفصیل سنی. انہوں نے فرمایا کہ جناب ایک مومن کے دل کو دکھانا کعبے کو گرانے سے زیادہ بڑا عذاب ہے, گویا کہ ایک مومن کے دل کو توڑنا اور اس کو دکھانا اور اس کو اذیت پہنچانا. تو یہاں پر دیکھیے یہ صرف ایسا ہے کہ ہم اپنے اس ذہنوں میں توازن نہیں رکھ پاتے, اعتدال نہیں رکھ پاتے, جس سے کوئی بھی آتا ہے ترازو گویا کہ اس کو گویا کہ متوازن سے توازن سے ہٹا دیتا ہے. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا بنایا, سب سے افضل عطا فرمائی, اور جہاں پر مخلوق انتہا ہوتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس آئے. آپ نے یہ حوالہ سنا, یہی بات شفاعت سکام میں حضرت تقی بن سبکی نے لکھی, یہ امام سیوطی نے لکھی. اسی امام سیوطی کے اور علامہ تقی بن سبکی کے حوالے کو مدارج النبوت کے اندر علامہ محقق الاصلاح شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے تقی بن سبکی کے حوالے سے اور آپ کے بیٹے تاج الدین سبکی کے حوالے سے حوالہ نقل کیا تو پتا چلا یہ مسئلہ اختلافی کہا نہیں, یہاں تک کہ قاضی عیاض علیہ رحمت نے شفا کے اندر بھی اس مسئلے کو دخل دیا ہے کہ نبی پاک کا جسم مبارک جہاں لگا ہوا ہے اور جو زمین اس سے مشق کی ہوئی ہے وہ زمین روح زمین میں ہر چیز سے افضل ہے, کعبے سے بھی افضل ہے, یہاں تک کہ عرش سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ وہاں پر وہ تشریف فرما ہے کہ جو مخلوق کا سربراہ ہے, مخلوق کا آقا ہے, مخلوق کا بادشاہ ہے, سب سے بڑی شرافت افضل المخلوقات میں اللہ رب العزت نے گویا کہ آپ کو مرحمت فرمائی. یہاں پر ذرا توجہ فرمائیے کہ جو زمین جب تک میرے آقا وہاں دفن نہیں ہوئے تو زمین کی فضیلت تھی, بولیے بولیے توجہ رکھیے, جب تک میرے آقا دفن نہیں ہوئے زمین کی فضیلت نہیں تھی. میرے آقا کے جسد مبارک وہاں رکھا گیا, زمین کا وہ حصہ وہ مٹی جو میرے آقا کے جسم کو چوم رہی ہے وہ عرش سے اعلیٰ ہو گئی, جو بعد میں آ کر لگی وہ عرش سے اعلیٰ ہو گئی. ان ذات کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ میرے آقا نے فرمایا حسن حسین اور فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, حسن حسین اور فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, جو مٹی غیر تھی میرے آقا کا جسم لگا وہ عرش سے اعلیٰ ہو گئی. اندازہ لگائیے سیدہ کے معاملے میں اور حسنین کے معاملے میں کہ خدا نے انہیں کتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہوگی اور انہیں اللہ رب العزت نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا. تو یہ صدقہ ہے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحبی مبارک وسلم کا, دل کی گہرائیوں سے حضرت علامہ تقی الدین سبکی علیہ رحمت کی روح پاک کو اشارے ثواب کی نیت کرتے ہوئے باآواز بلند درود پڑھیے. جو بھی ہے معاملات ہیں, اس مجلس میں دیوانہ ہو کر بیٹھنا ہے, میں نے پہلے آپ کو کہا عزت اور تمام معاملات کو فوق رکھنا ہے سرکار کی عظمت کے لیے ہے, دل کی گہرائیوں سے باآواز بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی رحمت مختصر آگے چلتے ہیں. اسلام کی عظیم شخصیت جن کا ذکر خیر آپ سنتے چلے ہیں, بار بار ان کی کتابوں کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوں میں نے اور ضمناً ان کے حوالے بھی گویا کہ آپ نے گویا کہ سماعت فرمائے ہیں. کون شخصیت؟ وہ عظیم شخصیت کہ عبدالعزیز بن دباخ جن کی کتابوں سے استدلال کرتے ہیں اور ان کے حوالے مرحمت فرماتے ہیں, وہ یمن کی وہ جانشین, یمن کی وہ سرزمین جس کے بارے میں فرید الدین عطار علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یمن کی وہ سرزمین ہے کہ جس میں سبزہ جتنی تیزی سے اگتا ہے ایسی اولیاء کرام پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام عفیف الدین یافی علیہ رحمت رضوان صاحب روضۃ الریاحین جنہوں نے آپ نے تحریر فرمائی, جس سے بے شمار بزرگان دین نے استدلال کیا اور مناقب اولیاء کے اندر اس کتاب کو گویا کہ سر فہرست رکھا گیا ہے. آپ کے اسم گرامی عبداللہ بن اسعد بن علی بن عثمان بن فلاح الشافعی, لقب آپ کا عفیف الدین ہے, ایک لقب آپ کا امام بھی ہے, کنیت آپ کی ابو سعادہ اور ابو البرکات ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار فضائل اور خصائل سے نوازا. پیدائش آپ کی 678 ہجری ہے, بعد نے کہا 700 ہجری آپ کی پیدائش ہے. یمن کی سرزمین پر آپ پیدا ہوئے ہیں, حضرت اویس قرنی کے علاقے میں آپ پیدا ہوئے ہیں. آپ کی وفات 768 ہجری ہے, 768 ہجری ہے. سرزمین یمن آپ کا ولادت ہے. 712 ہجری میں آپ نے سب سے پہلے گویا کہ حج فرمایا اور 10 سال کی عمر میں کہ قریب ہی آپ نے تمام علوم متبادلہ اور علوم شریعہ میں مکمل عبور اور دسترس حاصل فرمائی. 10 سال کی عمر سے آپ کو تصوف کی چاشنی لگ گئی اور آپ نے گھر بار چھوڑا اور نکل گئے. فرمایا 12 سال یا 11 سال آپ اسی حالت میں رہے, اس طرح غوث اعظم نے 33 سال گزارے ہیں جنگلوں کے اندر. علامہ عفیف الدین یافی علیہ رحمت و رضوان تصوف کے بہت بڑے امام ہیں. علماء نے آپ کے بارے میں لکھا کہ آپ پر کس ولی کی تعظیم کا غلبہ زیادہ رہا, کیونکہ ہر شخص جب عبادت میں آتا ہے اور زہد تقوی کو اپناتا ہے اور ولایت کے قرب ہوتا ہے تو کسی نہ کسی ولی کی تعظیم کا وہ پرتو بن جاتا ہے, مظہر بن جاتا ہے. تو علامہ عفیف الدین یافی رحمۃ اللہ علیہ دو شخصیتوں سے بڑی محبت کرتے تھے, زیادہ محبت تو سب سے ہوتی ہے لیکن دل زیادہ جاتا ہے, ایک حضور سیدنا غوث اعظم اور ایک حضور سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ الرضوان سے. علماء نے فرمایا ذوالنون مصری کی گویا کہ سیرت مبارکہ کی جھلک اور ان کے اوتار آپ کے اندر زیادہ نظر آتی تھی، اس لیے آپ نے اپنی کتاب روضۃ الریاحین کے اندر ان کا ذکر کثرت سے کیا اور ان سے محبت کا بہت زیادہ اظہار کیا. آپ کا حلیہ جنہوں نے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ آپ کو دیکھتے تھے اور جنہوں نے ذوالنون المصری علیہ رحمۃ کو خواب میں یا ان کا حلیہ پڑھا ہے، وہ فرق نہیں کر پاتے تھے کہ جناب یہ کون ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر گویا کہ آپ کے طالب کے اندر حضرت ذوالنون المصری علیہ رحمۃ کی گویا کہ سیرت کو اتار دیا تھا. اور یہ بزرگوں کے اندر ہوتا رہتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ پیر رنگ دے، کہتے ہیں پیر رنگ دے، تو اس کو کہتے ہیں کہ رنگنا، کہ جس میں گویا کہ طرز بدل جاتی ہے، تمام معاملات ہو جاتے ہیں. جس طرح کے شیخ سیالی علیہ رحمت جب پیر پٹھان علیہ رحمت کی مزار مقدس پر حاضر ہوئے، آخری عمر میں وضو فرما رہے تھے، مجاور نے دیکھا اور دوڑتے ہوئے اندر گیا اور صاحب دادا صاحب سے کہنے لگا کہ یہ کیا قبر میں تو پیر پٹھان علیہ رحمت کونسا شریف والے موجود ہے اور باہر میں خدا کی قسم دیکھ کر آیا ہوں کہ حضور وضو فرما رہے ہیں باہر. تو صاحب دادا صاحب نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، وہ بزرگ وہ نہیں ہے، وہ دراصل سیال شریف سے تشریف لائے ہیں، حضرت خلیفہ ہیں، بس وہ سچے عاشق ہیں تو رنگ پیر کا چڑھ گیا ہے، پتا نہیں چلتا تھا کہ جناب یہ چہرہ ان کا ہے. تو جس مرید نے دیکھا تھا وہ ڈر گیا اور رو آیا اور کہنے لگا یہ کتنی بڑی کرامت میں نے دیکھ لی کہ حضرت اپنی قبر شریف سے نکل کر حوض پر وضو فرما رہے ہیں. تو صاحب دادا صاحب نے مسکرا کر فرمایا یہ پیر پٹھان رحمت نہیں ہے، یہ پیر سیالوی ہے، پیر سے سچی محبت تھی تو پیر نے انہیں رنگ دیا ہے، اب انداز بھی وہی ہے اور چہرہ بھی وہی ہے. اللہ ایسی سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائے. علامہ عفیف الدین یافی علیہ رحمت ذوالنون مصری علیہ رحمت کے پرتوں ہیں، ان کے مظہر ہیں. 712 ہجری میں آپ نے پہلا حج کیا اور 742 ہجری میں حج کے دوران آپ کی ملاقات تقی الدین صفی علیہ رحمت سے ہوئی اور دونوں بزرگوں نے ایک جگہ بیٹھ کر تصوف کے متعلق اور تطہیر قلب کے متعلق بے شمار معاملات میں گویا کہ ان کا ذکر کیا. اور امام یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلتی ملاقات کی؟ امام عفیف الدین یافی علیہ رحمت کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے میرۃ الجنان، اس کے اندر آپ نے علامہ صفی علیہ رحمت کی کتابوں سے استدلال کیا اور جو سفر حج میں بات چیت ہوئی ہے، جو آپ نے استفادہ کیا علامہ صفی سے، وہ تمام باتیں گویا کہ آپ نے نقل فرمائی ہے. جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو شہر سے باہر رک گئے، توجہ چاہوں گا، شہر سے باہر رک گئے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، قرآن بیان کرو تب بھی ثابت ہے، تاریخ بیان کرو تب بھی ثابت ہے، الحمدللہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گھڑا نہیں گیا، یہ چلا آ رہا ہے. میں ہر نشست میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ تاریخ اعتبار سے عقیدے پر روشنی ڈالے. آج جو بکواس کی جاتی ہے اس کا تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں، ورنہ جن کا اولیاء کاملین کہا جاتا ہے ان کی ہر سیرت سے وہی بات جھلک رہی ہے جو امام اہل سنت نے بیان فرمائی ہے. ابھی آپ دیکھیے، آپ مدینہ منورہ سے باہر رک گئے، امام عفیف الدین یافی مریدین نے کہا اندر چلے، کہا نہیں میرا آقا جب تک اجازت لے دیں گے نہیں جاؤں گا، آقا جب تک کرم نہیں فرمائیں گے اور اجازت خود نہیں دیں گے میں اندر داخل نہیں ہوں گا. 14 روز روزے کی حالت میں آپ شہر مدینہ سے باہر تھے، 15ویں روز خواب میں سرکار تشریف لائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیشانی مبارک کو چوما اور فرمایا عفیف الدین میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ آؤ اور میری قبر شریف کی زیارت کرو.